بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا یہ سلسلہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جاری تھا، اور جب حضرت علیل ہوئے اور مسجد میں تشریف آوری اور بیان کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے مجھ ناچیز کو حکم دیا کہ تم یہ بیان کرو. اس کے بعد سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا کی برکت سے اور اپنے اکابر کی دعاؤں کی برکت سے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج اسی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. اتنی بات ہے کہ پہلے راتیں لمبی ہوتی تھیں تو آدمی کی نیند پوری ہو جاتی تھی، اب راتیں چھوٹی ہیں، دو تین گھنٹے کی رات ہے تراوی کے بعد تو، لیکن بہرحال اشراق تک جاگنا تو ویسے ہی مستحب اور بہتر ہے تاکہ آدمی اشراق کی نماز پڑھ کر پھر آرام کرے. تو اس وقفے کو اس درس قرآن میں استعمال کیا جائے تو یہ ہر لحاظ سے خیر و برکت ہی کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا وقت ہم قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیں گے اس وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں میں سب سے بہتر ہوں گے. اور یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہوں اور قرآن سکھاتے ہوں. تو جس وقت میں آدمی قرآن سیکھ رہا ہے یا قرآن سکھا رہا ہے تو کم از کم اس وقت کے اندر تو وہ بلا شبہ خیرکم میں داخل ہے، یعنی مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے. تو اگر ہم یہاں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے بیٹھ جائیں امید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، بلکہ یقین ہے، یقین اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کے اندر کسی قسم کا شبہ لانا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے جتنا وقت ہم قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں گے تو وہ سارا کا سارا وقت عبادت ہوگا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگا، اور اس وقت کے اندر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اس امت محمدیہ کے بہترین انسان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین انسانوں میں اور بہترین مسلمانوں میں شامل فرما دے اپنے فضل و کرم سے. اور ظاہر ہے کہ پوری زندگی میں بہتر مسلمان تو آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ وہ قرآن مجید کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہو. اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت مبارکہ کیا تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت قرآن، کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور آپ کو دیکھتے جاؤ. تو قرآن دو تھے، ایک قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا کتاب کی شکل میں، اور دوسرا وہ مجسم قرآن تھا جو مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر پوری دنیا میں نور ہدایت پھیلانے کا کام کر رہا تھا. تو وہ نور مجسم تھا اور قرآن کی عملی زندگی کا پورا نمونہ تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کی احادیث مبارکہ وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں اور باقی ہیں، اور وہ سب قرآن مجید کی تفسیر ہی ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں اس قرآن سے وابستہ فرمایا ہے اور حدیث سے وابستہ فرمایا ہے، اور یہی ذریعہ ہے نجات کا. تو اگر ہم یہ سوچیں یا یہ سوال کریں کہ بہترین مسلمان کون ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو قرآن مجید کو تھامنے والا ہو اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن مجید کی تمام آیات پر عمل کرتا ہو. اب یہ قرآن مجید کی تمام آیات پر عمل کرنا بھی کوئی جملہ تو آسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو سب آیتوں پہ انسان کیسے عمل کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو بہت آسان فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ تمام مضامین کے خلاصہ جو ہے وہ مختلف آیات میں ارشاد فرما دیا ہے. تو یہ جو آج ہم آیات شروع کر رہے ہیں، یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں، 19ویں پارے کی سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہے. اور یہ آیات شروع ہو رہی ہیں عباد الرحمن کے لفظ سے، کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی کیا صفات ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر، سورۃ الفرقان کی ان 17 آیات کے اندر، اللہ کے نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی ہے. اور یہ در حقیقت قرآن کریم ہی کا ایک طریقے سے خلاصہ ہے. اگر ہم ان آیات کو سمجھ لیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ان آیات کو نافذ کر دیں، تو امید یہ ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور یہ قرآن مجید کی تقریباً 4 جگہوں میں ایسی آیات ہیں کہ جن میں مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک تو سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 112، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون السائحون اور وہاں مسلمانوں کی، اولیاء اللہ کی اور کامل مومنوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک وہ آیت ہے اور اس میں صفات اکٹھی ذکر کر دی گئی ہیں. اسی طرح سورۃ الفرقان کی، معاف کیجیے، سورۃ المؤمنون کی جو شروع کی آیات ہیں 11 آیات، ان میں بھی یہی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 18 سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مؤمنین کامیاب ہیں. کون سے مؤمن کامیاب ہیں؟ آگے صفات آ گئی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون. وہ صفات ذکر کی گئیں. دو آیتیں ہو گئیں سورہ توبہ کی، آیت نمبر 112 اور سورۃ المؤمنون کی شروع کی 11 آیات. پھر یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں، وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں سورۃ الفرقان کے آخر کے اندر، یہ 17 آیات ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کی صفات جو ہے وہ اکٹھی ذکر کی ہیں، اور وہاں مردوں کا بھی ذکر کیا گیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، وصفات تمام صفات اکٹھے ذکر کر دی گئیں. تو یہ قرآن حکیم کے 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مؤمنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ مؤمن ہوتے کیسے ہیں، کیا کیا صفات ان کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ 4 مقامات ہی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق ہو جائے تو وہ پورے قرآن کا ایک طریقے سے خلاصہ ہو جائے گا. لیکن فی الحال ہم نے یہ 3rd مقام کو اس لیے شروع کیا سورۃ الفرقان کی ان آیات کو کہ یہ سب سے زیادہ مفصل ہے. سورۃ التوبہ کی 1 آیت ہے، سورۃ الاحزاب کی بھی 1 آیت ہے، سورۃ المؤمنین کی 11 آیتیں ہیں اور یہ 17 آیتیں ہیں، اور اس میں زیادہ تفصیل آئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک خاص عنوان سے ذکر کیا ہے، عباد الرحمن. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ تفسیر معارف القرآن لکھی جو اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور سب ماشاءاللہ جانتے ہیں. تو حضرت نے اس کے شروع میں لکھا ہے عباد الرحمن، موٹا موٹا عنوان لگایا، ورنہ عام طور سے حضرت مفتی صاحب نے اس طرح کے عنوانات نہیں لگائے کہ آیتوں کے مجموعے کا کوئی ایک عنوان ذکر کیا ہو. یہاں عنوان ذکر کیا، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے یہ عنوان اس لیے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی وقت ان تمام آیات کو اکٹھے رسالے کی شکل میں شائع کیا جائے تو اس پر یہ عنوان ہونا چاہیے، عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے ہوتے کیسے، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اہم آیات ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ عباد الرحمن کہہ لیں یا اولیاء اللہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. آپ عباد الرحمن کہہ لیں، اولیاء اللہ کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ کامل مسلمان، یا یہ کہہ دیں کہ کامل مومن، سب ایک ہی چیز ہے. کیونکہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہی اولیاء اللہ ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں وہی کامل مسلمان ہیں، وہی کامل مومن ہیں. اب یہ ولی اللہ آدمی ہوتا کیسے ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یونس کے اندر اس کی اجمالی تعریف ذکر فرمائی ہے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بچ بچ کے چلتے ہیں، احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. تو اولیاء اللہ کی مختصر تعریف تو وہ ہے کہ جو مؤمن ہو اور متقی. ولی اللہ کی مختصر ترین تعریف، ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مؤمن ہو اور متقی ہو. مؤمن ہے اور متقی ہے، گناہوں سے بچتا ہے. صبح سے شام تک اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، نیکی ہو ہو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن کم از کم کوئی گناہ نہ ہو. فرض نماز نہ چھوٹے، فرض روزہ نہ چھوٹے، زکوٰۃ جو ہے اس میں کوئی میں ڈنڈی نہ ماروں، حج ادا کر لوں، اللہ کے حقوق ادا کروں، ماں کا حق ادا کروں، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، ہر وقت اس چکر میں ہے کہ حقوق ادا کرتا جاؤں تاکہ کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو. یہ ہے مؤمن متقی، اور یہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل عزت ہے. چنانچہ آیت آپ سب پڑھتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. اسی لیے پورے دین کا خلاصہ ایمان اور تقوی. ایمان اختیار کرو، اس کے بعد گناہوں سے بچتے چلے جاؤ تو تم ولی اللہ ہو. اب ولی اللہ کے کوئی سینگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ولی اللہ کے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو اور پانی میں بھی تیرتا ہو اور چھلانگے مارتا ہو وغیرہ وغیرہ. ولی اللہ کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی حجرے میں ہی جا کر بیٹھ جائے، وہ سڑکوں پر چلتا پھرتا ہو اور پھر بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے. یہ جو کافر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا، اور وہ اعتراض قرآن مجید کی اسی سورۃ الفرقان میں ہے. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھاتا، اور نبی ایسا ہونا چاہیے جو کبھی بازار نہ جاتا. یہ کافروں نے اعتراض کیا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا آگے اور فرمایا، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون بالاسواق، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، سب بازار جاتے تھے. صاف صاف فرما دیا. ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑے ولی، سب سے بڑا ولی اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلين، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا، الا انهم لياكلون الطعام، الا انهم لياكلون الطعام ويمشون بالاسواق، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے بازار میں جاتے تھے. ایک آدمی جو ہے فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، سارا دن اپنا محنت کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، اور جناب صبح سے شام تک ایک ہی فکر ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو. اگر میرا سانس اس وقت میں نکلے تو کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو، نہ اللہ کا کوئی حق ہو نہ بندے کا کوئی حق ہو، اپنا خوش ہے، کام کیے جا رہا ہے، صبح سے شام تک بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، رزق حلال کمانا بھی ہے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، مگر ہر چیز کے اندر یہ خیال ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. یہ ولی اللہ ہے، افضل ترین مسلمان. تو ولی اللہ کی مختصر تعریف تو وہ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور جو بچتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ تو ہے مختصر، لیکن تھوڑی سی تفصیل بھی چاہیے. اس تفصیل کے لیے وہ آیات ہیں جو میں نے ابھی ذکر کی، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں، اور سورۃ الفرقان کی یہ آخری 17 آیات ہیں. یہ سورۃ الفرقان کی جو آخری 17 آیات ہیں ان کی تلاوت ہم نے آج شروع کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر سہولت سے چلتے ہیں، آسانی سے چلتے ہیں، اطمینان سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجدن وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے لیے رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی کھڑے ہو کر. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے. ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی بدترین جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور یہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ اس کے درمیان بڑے اعتدال سے ہوتا. اب یہ شروع کی آیات ہیں جو میں نے آج پڑھی اور جن کا مختصر ترجمہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور آگے پھر آیات انشاءاللہ آنے والی. لیکن ان سب آیات کی ابتدا میں، ان سب آیات کو جب شروع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا اختیار فرمایا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. عباد جمع عبد کی، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مولا کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہو، ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے. اگر حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھے، لیکن اگر سورج نکلنے کے وقت اللہ نے حکم دیا نماز مت پڑھو، تو پھر نماز نہیں پڑھوں گا میں، اس لیے کہ میں تو اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ جو حکم دے گا وہ میں کروں گا. اللہ نے حکم دیا فجر کی نماز پڑھ، حاضر ہوں. اللہ نے حکم دیا یہ سورج نکلنے پر تو نے نماز نہیں پڑھنی، حاضر ہوں، پروردگار نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، میں تو آپ کا بندہ ہوں، جو آپ حکم دیں گے اس پر عمل کروں. یہ ہے بندہ، اور یہی ولی اللہ ہوتا ہے. تو تو ولی اللہ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی کا، اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو، اپنی آرزوؤں کا غلام نہ ہو، اپنے جذبات کا غلام نہ ہو، اپنی سوچ اور اپنے فکر کا غلام نہ ہو، بلکہ ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھے اور یہ سوچے کہ یہ ٹھیک ہے، میرے یہ جذبات ہیں، میرے یہ خیالات ہیں، میری یہ خواہشیں ہیں، لیکن میں کروں گا وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، بس یہ بندہ بن گیا۔ جب اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں جو کام کروں گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کروں گا، یہ اللہ کا پکا بندہ بن گیا۔ اور جب بندہ بن گیا اس کا مطلب ہی کہ ولایت شروع ہو گئی اس کی، اب یہ ولی اللہ بننے کے راستے پر چل پڑا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو ایک طرف رکھا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو مقدم کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ عجیب و غریب ہے، اس میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے اور نماز نہ پڑھنے کا بھی حکم ہے، ابھی بتایا، اس میں روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے مگر کھانے پینے کا بھی حکم ہے، چنانچہ سحری کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سحری کھا کے روزہ رکھو، کھاؤ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ افطار کا وقت ہو جائے، سارے فقہا متفق ہیں کہ جب افطار کا وقت یقینی طور پر ہو جائے اس کے بعد بالکل تاخیر کرنے کی اجازت نہیں، مجبوری ہو تو ایک علیحدہ بات ہے کہ بس میں بیٹھا ہے تو چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے اختیار سے اب آپ تاخیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی بخیر ما عجل الفطر، میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب جلدی سے افطار کریں گے۔ ابھی افطار کے وقت سے 5 منٹ پہلے سخت پیاسا تھا، بھوکا تھا، مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا۔ اب افطار ہو کا وقت ہو گیا، سائرن بج گیا، افطار کا وقت یقینی طور پر داخل ہو گیا، اب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنا یہ نیک بنا بیٹھا رہے، نہیں، اب کھا پی، ہم نے تجھے نعمتیں دی ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ تم نے ہمیں، ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہے، کھاؤ اس میں سے۔ یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی وہ چیزیں جو حلال ہیں طیب۔ یہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی خواہش نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر اللہ تعالی ہماری خواہشوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، اس لیے ہمیں سحری بھی خوب کھلاتے ہیں، افطاری بھی خوب کھلاتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت اس کی لذت بھی خوب عطا فرماتے ہیں، نیند بھی خوب عطا فرماتے ہیں، مزیدار، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور یہ سب آہستہ آہستہ عبادت بن جاتی ہیں۔ اور اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے کہ نوم العالم عبادت، عالم کا سونا عبادت ہوتا ہے، تو عالم کو الٹا لٹک کے تھوڑا ہی سوتا ہے، وہ بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح آپ مسلمان سوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنے خواہشات کو فنا کر چکا ہوتا ہے تو اس کا ہنسنا بولنا اور کھانا اور پینا اور سونا اور نماز پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ وہ سوتا بھی ہے تو اس نیت سے کہ گناہوں سے بچا رہا ہو، سوتا ہے تو اس نیت سے کہ اٹھ کر پھر حقوق ادا کر، اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ ہے بندگی۔ اسی لیے تصوف میں جو مقامات ہیں ان میں سب سے اونچا مقام مقام عبدیت، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے سنا بھی ہے، زیارت بھی کی ہوگی، الحمدللہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے زیارت کی، تو میں نے ان سے ایک سے زائد مجلسوں میں یہ واقعہ سنا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تصوف کے مقامات طے کرنے شروع کیے. تو ایک مقام طے کرتا تھا, اگلا مقام اگلا مقام اگلا مقام, تصوف کے مقامات ہیں, مقامات زہد ہے, مقام توکل ہے, مقام اخلاص ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تصوف کے مقامات طے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سب سے آخری مقام جو ہے وہ مقام عبدیت, سب سے آخری مقام جو ہے وہ مقام عبدیت, کہ آدمی اللہ کا بندہ بن جائے, اپنے نفس کا بندہ نہ, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر, جو مرضی ہے مولا وہی مرضی ہے شاہ دولا, جو اللہ کی مرضی بس وہی بندے کی مرضی, اپنی خواہشات اپنی سوچ اپنی تمنائیں اپنی آرزوئیں سب ختم کر کے رضا بالقضاء اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. کل ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی فون کے اوپر کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں. میں نے کہا آپ اس لیے پریشان رہتی ہیں کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو جائے. ظاہر ہے جب آپ یہ چاہیں گے کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو, ہوا بھی چلے تو میری مرضی کے مطابق, بارش بھی ہو تو میری مرضی کے مطابق, اور جتنے لوگ یہ سب بیٹھے ہیں سب میری مرضی کے مطابق کام کریں, بیوی بھی میری مرضی کے مطابق, شوہر بھی میری مرضی کے مطابق, ساس بھی میری مرضی کے مطابق, سب بچے بھی میری مرضی کے مطابق, تو بھائی یہ تو اس دنیا میں چلنے والا ہے. اپنی مرضی تو ختم ہی کر دو, بس یہ کوشش کرو کہ تم سے گناہ نہ ہو اور جو بندوں کے حقوق ہے وہ ادا ہو جائے. جب تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دو گے تو بندے بن جاؤ گے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, ان سے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا. حضرت ثانی خود فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا تو میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جس سے جن میرے تابع ہو, جن میرے تابع ہو جائے, جو میں چاہوں وہ کریں. اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ عامل بھی بڑے تھے, جن بھی ان سے ڈرتے تھے, ان کے مجربات اور یہ بیاض وغیرہ چھپی ہوئی. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جس سے جن میرے تابع ہو جائیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا, مولوی اشرف علی تم بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا بندے بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ تم لوگوں کو اپنا تابع فرمان اور غلام بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا خود بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبد بن جائے, بندے بن جائے, اور تم چاہ رہے ہو کہ سارے میرے بندے بن جائیں. ارے خدا بننا چاہتے ہو؟ اللہ کی فنا اعظم اللہ من, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. لیکن حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے صرف اتنی بات فرمائی کہ بھائی تم بندے بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا بندہ بننے کے لیے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے بعد سے میرے ذہن سے وہ خیال ہی نکل گیا بالکل, اور سوچا کہ اصل کام تو یہ کہ خود انسان بندہ بن جائے, اور بندہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی میں فنا کر دے, ہر حال میں خوش رہے, ہر حال میں خوش رہے. اور یہ سمجھے کہ بس یہ میرے رب کی طرف سے ہے. ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور اکثر فرماتے تھے، تین باتیں اس میں فرماتے تھے. فرماتے تھے غم کھاؤ، غصہ پیو، خوش رہو. غم کھاؤ، غصہ پیو، خوش رہو. غم کو کھا جاؤ، غصے کو پی جاؤ، خوش رہو. غم کھاؤ، غصہ پیو اور خوش رہو. اور یہ جو فرماتے تھے غم کھاؤ، غصہ پیو، خوش رہو، یہ بھی وہی بات ہے. غم انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. ارے بھائی، جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، پروردگار جانے اور اس کی یہ دنیا جانے. میں تو یہاں 60-70 سال کے لیے آیا ہوں، اپنی زندگی گزار کے آگے چلا جاؤں گا، پیچھے کیا ہوتا رہا، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی، خالق اور مالک وہ. غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی، سارا کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں، یہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوں، یہ سارے کام ڈاکٹر صاحب کی مرضی کے مطابق ہوں، کیسے ممکن ہے یہ؟ یہ تو رضا بالقضا ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلے کے اوپر آدمی راضی رہے اور ہر حال میں خوش رہے. اس لیے فرمایا غم کھاؤ، غصہ پیو اور خوش رہو. اور جب آدمی اللہ تعالی سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اللہ بھی ان سے ہر حال میں راضی رہتا ہے. اور یہی مقام تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف کی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. آپ جب صحابی کے کہتے ہیں، صحابی کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں، نہ حضرت لگاتے ہیں، نہ مولانا لگاتے ہیں، نہ امام لگاتے ہیں، نہ فقیر لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ، صرف ایک جملہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا. گرمی ہے تو اللہ سے راضی، سردی ہے تو اللہ سے راضی، کام مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو اللہ سے راضی، کام مرضی کے خلاف ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے تو بھی اللہ سے راضی. صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، باقی سارے کام میری مرضی کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی، صحت ہے تو راضی ہے، بیماری ہے تو راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے تو دو حصے، آدھا صبر آدھا شکر. مرضی کے مطابق ہو جائے شکر کر لو، اور مرضی کے خلاف ہو جائے صبر کر لو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. تو یہ سمجھنا کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوں، یہ عبدیت کے خلاف ہے. عبدیت تو یہ ہے کہ آپ بندے بن جاؤ، سب لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش مت کرو، خود بندے بن جاؤ اللہ کے. اور بندے بننے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے رہو، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو جتنا آپ کے بس میں ہے، اور جو غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، چلتے رہو. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو خاص امتیاز ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ مقام رضا، صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مقامات حاصل کیے جاتے ہیں ان میں آخری مقام مقام رضا ہے. اور یہ صحابہ کو حاصل ہوا کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے. جب وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہر حال میں راضی تھے. ان کی کم عبادت پر بھی راضی تھا، زیادہ عبادت بھی راضی تھا، ان کی صحت پر بھی راضی تھا، ان کی بیماری پر بھی راضی تھا. کیونکہ وہ جانتا تھا، جانتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ کمزور ہے، جو کچھ کر رہا ہے میری رضا کے لیے کر رہا ہے. جب بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی، اللہ اس بندے سے ہر حال میں راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ ہے مقام عبدیت. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر شروع کیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا عباد الرحمن، عباد الرحمن کو شروع کیا گیا عباد سے، عبد سے، بندہ بن جاؤ، خدا بننے کی کوشش مت کرو، سپر بننے کی کوشش مت کرو، تمام انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش مت کرو، یہ خواہش مت رکھو کہ سارے لوگ تمہاری انگلی کے اشاروں کے اوپر صدر کے اوپر بھی بچے بھی نہیں، یہ تو وزیر اعظم کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب لوگ آپ کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، یہ تو کچھ آپ کی مرضی کے موافق ہوگا، کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آپ کو بندہ بن کے رہنا ہو، بس گناہوں سے بچتے رہو، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو، اور جو غیر اختیاری بات پیش آ جائے اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہو، بس آپ بندے بن گئے۔ اب بندے کے بعد جو اگلا لفظ ذکر کیا گیا وہ ہے رحمان کا، اشراق کا وقت ہو گیا، ابھی دو چار منٹ ہے، تو عباد کے آگے اللہ تعالی نے ذکر کیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ اللہ کے بندے، لیکن یہاں لفظ اللہ ذوالجلالہ کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفت ذکر کی رحمان، کہ وہ بندے ہیں رحمان جو بڑا مہربان۔ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو فرما دیا عباد الرحمن، یہ بندے ہیں اس ذات کے جو بڑا بڑی مہربان ہے، اللہ کے بندے ہیں جو بڑا ہی مہربان ہے، اور جب اللہ مہربان، اللہ رحمان و رحیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رحمان الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم، تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ بندے کب بنیں گے؟ جب وہ بھی مہربان ہو لوگوں کے اوپر، سختی نہ ہو ان کے دلوں کے اندر۔ ایک حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی کہ رحمتی سبقت غضبی، اللہ تعالی نے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے، اللہ تعالی غضب بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے اور غضب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، قرآن مجید میں ہے مغضوب علیہ، لیکن اللہ تعالی کی رحمت زیادہ ہے۔ اور مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی جو علم کلام والوں نے بھی لکھی، کہ غضب جو ہے وہ فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اور رحمت جو ہے وہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتی ہے صفت، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بھئی یہ آدمی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے، گورا ہے، قداور ہے، یہ صفات ہے اس آدمی کی جو اس آدمی کے ساتھ قائم ہے۔ اور ایک فعل ہوتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، مثلا اس آدمی نے کھانا کھایا تو آپ کہیں گے اس نے کھانا کھایا، اس نے فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو تھپڑ مارا، یہ فعل ہے، صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور فعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بلکہ وہ فاعل سے صادر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھاتا تھا یا نہیں، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور فعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بلکہ وہ فاعل سے صادر ہوتا ہے۔ تو متکلمین نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، چنانچہ اللہ تعالی ہر وقت رحمان اور رحیم ہے، اور غضب جو ہے وہ صفت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اسی لیے کوئی نام اسماء حسنہ میں غضوب نہیں ہے، غاضب نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرتے ہیں. جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ صفت رحمت ہے اور غضب اس کا فعل ہے، بالکل یہی معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سراپا رحمت تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ رحمت تھے، لیکن آپ نے غصہ بھی کیا ہے، آپ نے کافروں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے، آپ نے جہاد بھی کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک کافر کو قتل بھی کیا ہے اور آپ کے زخم سے وہ مرا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صفت رحمت تھی، اور جو آپ نے غضب کیا وہ فعل تھا، پوری زندگی آپ کی رحمت للعالمین والی زندگی تھی. البتہ جیسے ایک بڑا ہی مہربان ڈاکٹر، کبھی کبھار اس کو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، مجبور سیرہ دینا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ فیل ہوتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صفت ہے رحمت للعالمین، اور کبھی کبھار آپ نے اس کے لیے سختی بھی اختیار فرمائی اصلاح کے لیے، لیکن وہ آپ کا فیل تھا. بالکل اسی طریقے سے جو عباد الرحمن ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ضروری ہے کہ ان کے اندر اصل صفت نرمی کی ہو، غضب کبھی ہو جائے ہو جائے، وہ بھی بہت کم احتیاط سے، ہمیشہ ان کی صفت جو ہے نرم ہونی چاہیے. اور ایک بات میں عرض کر کے ختم کروں گا، اور بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، جوانی میں بھی دیکھا، اور اب کچھ بڑھاپا آ رہا ہے، آ گیا ہے، اب بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور ہماری اکثر زندگی الحمدللہ نیک لوگوں ہی میں گزری ہے، لیکن ایک میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہمارے بچپن میں اور ہماری جوانی میں اگر کوئی آدمی نیک ہو جاتا تھا تو گھر والے بھی بڑے خوش ہوتے تھے، اور محلے میں بھی ایک ہوتا تھا بھائی آدمی نیک ہو گیا ماشاء اللہ، تو لوگ کہتے تھے کہ اب اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں، ہو گئیں، اب یہ کسی کو ستائے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا، بدزبانی نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اب یہ شرافت اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے گا. چنانچہ محلے میں کوئی آدمی نیک ہو جاتا تھا، پورے محلے کے لیے وہ نیک آدمی باعث رحمت بن جاتا تھا. گھر میں کوئی بچہ نیک ہو جاتا تھا، پورے گھر کے لیے باعث رحمت بن جاتا تھا. لیکن معاف کیجئے، اب ہم اپنی آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی آدمی نیک ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فساد یہی ہے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. جس گھر میں وہ پیدا ہوا تھا اس گھر کی اصلاح کے خیال سے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ابا جی کو بھی میں ٹھیک کروں، امی کو بھی مجھے ٹھیک کرنا ہے، اپنی سب بہنوں کو بھی اوپر بھی ٹھیک کرنا ہے، اور بھائیوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور نہیں ٹھیک ہوں گے تو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو میں. اب جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صفت رحمت تو اس سے غائب ہو جاتی ہے، صفت غضب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر وقت اس کی تیوریاں چڑھی رہتی ہیں. میں ساتھیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات آج کل سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی نیک نہیں ہوتا تو اپنا ہنستا ہے، بولتا ہے، بیوی بچوں سے بھی ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، رشتے داروں سے بھی ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، اپنا ایک نارمل زندگی گزارتا ہے. لیکن آج کل جیسے ہی کوئی آدمی نیک ہوتا ہے، نیک ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہر بات کے اوپر. یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ بات بہت قابل غور ہے، یہ بات کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آدمی نیک ہو گیا ہے تو نیک ہونے کے بعد اس کے اندر صفت رحمت پیدا ہونی چاہیے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی صفت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی آدمی نیک ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر غصہ شروع ہو جاتا ہے، اخلاق اس کے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، گفتگو اس کی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے تمام قریب کے لوگوں کے لیے باعث رحمت بننے کے بجائے باعث زحمت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ نیکی جو ہے یہ نیکی صحیح معنی میں نیکی نہیں ہے، بلکہ تکبر والی نیکی ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، میں جنت میں جانا جا رہا ہوں، اور اگر میں نے ان کو جہنم سے نہیں بچایا تو میں خود بھی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ سب کو جہنمی سمجھ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر جب یہ دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ تکبر پیدا ہو رہا ہے دینداروں کے اندر، اور تکبر عزازیل خار کر وزندان لعنت گرفتار کر، تکبر جو ہے وہ تو شیطان کو بھی اس نے رسوا کر دیا اور ہزاروں سال کی عبادت سارے سب عبادت کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو میرے دوستوں بہت خیال کریں کہ آپ کی طبیعت کے اندر رحمت ہونی چاہیے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنیں، آپ اپنے معاشرے کے لیے رحمت بنیں، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں کے لیے باعث رحمت بنے۔ اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہربان کون ہوگا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، ایک مرتبہ آپ نے مجھے اف نہیں کہا، ایک مرتبہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی آپ نے ان کو نہیں ڈانٹا۔ یہ ہے اپنے جذبات پر کنٹرول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اتباع سنت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد اللہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اشارہ کر دیا کہ رحمان کی صفت رحمت ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی رحمان کے بندے ہوتے ہیں، صفت رحمت ان کے اندر غالب ہوتی ہے اور پورے معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں یا اللہ ہمیں شامل فرما لیجئے، ہماری دنیا اچھی فرما دیجئے، آخرت اچھی فرما دیجئے، عشر اخیرہ شروع ہے یا اللہ، اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو اعتکاف کے آداب اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اعتکاف کو ان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت اور باعث نجات بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی خیر و برکت میں شامل فرما، ہمیں عتقاء النار میں سے یا اللہ شامل فرما، جہنم سے آزادی ہمیں عطا فرما، مغفرت کا فیصلہ ہمارے لیے فرما دیجئے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ اپنے حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور ان کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے، تو توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے۔ نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد
محمد رفیع عثمانی صاحب پر تسلل ہو، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر تسلل ہو اور مفتی جامعہ دار العلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف لکھر کی صاحب مرکز العلوم کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان تھی اور دیگر علماء فاقہین کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالاحکام اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔